أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أخرج الإمام الترمذي في سننه الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأعراض من الدنيا. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. زندگی بہت بڑی اور بیش بہا قیمتی ہے جب یہ آخرت کے لیے استعمال ہو جائے. آخرت کی کھیتی اس کو کہا گیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کیونکہ اس میں جو بیج بویا جاتا ہے اور تخم ریزی کی جاتی ہے اس کی فصل اور اس کے اناج اور اس کے فوائد آخرت میں ملیں گے. اور آخرت بہت نزدیک ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دور ہے، وہ بالکل نزدیک ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قیامت کے آنے میں کوئی شک تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبر کے لوگوں کو اٹھا لے گا. اقترب للناس حسابهم، حساب کی گھڑی بالکل آ گئی. وهم فی غفلۃ معرضون، اور یہ غفلت میں ہے، منہ موڑ رہے ہیں. آدمی کو جب پتہ چلے کہ ریل گاڑی میں ٹکٹ ہے اور نکل جائے گی، جو تیز چلنے کی کوشش کرتا ہے، وقت پر پہنچنے کی ہمت کرتا ہے. جب یہ معلوم ہو کہ ہوائی جہاز چلے جائے گا اور زیادہ قیمتی ٹکٹ اور سیٹ ضائع ہو جائے گی، تو اور چستی بڑھتی ہے. جب یہ خیال ہو کہ آگ لگ سکتی ہے، تو تمام وہ اسباب جن سے آگ پیدا ہوتی ہے انہیں نظر میں رکھتا ہے. ان سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ زندگی بہت زیادہ فانی ہے اور بہت ہی زیادہ عارضی ہے، اور بس ایک لمحہ ہے جو گزر رہا ہے، ایک چمک ہے جو ختم ہو جائے گی، ایک بلبلا ہے جو بیٹھ جائے گا، ہوا کا ایک گولا ہے جو گزر جائے گا، اور ایک خواب ہے جو بہت جلدی ختم ہو جائے گا، اور ایک افسانہ ہے جس کی نظیر نہیں ہے. یہ زندگی اور یہ حیات. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو علم انسانوں کو دیا گیا ہے وہ آخرت کے مقابلے میں، یا اللہ تعالی کے تفصیلی علوم جو الوہیت کے شائع نشان ہے، جس پر اللہ تعالی کی قدرت اور علم قائم ہے، اس کے سامنے انسانی شعور، معرفت، ادراک اور معلومات نہ ہونے کے برابر ہے. اسے اپنے اعضاء اور جسم پر پورا عبور نہیں ہے، یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھیں پہلے اندھی ہوگی یا پیر شل ہوں گے، اس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ پہلے مرے گا یا بیوی پہلے مرے گی، اتنا بھی نہیں جانتا کہ اولاد میں کون پہلے مر رہا ہے۔ کتنے بزرگ ہوئے ہیں کہ 14-14 17-17 بچے ہوئے اور بزرگ کے انتقال کے وقت ایک بھی نہیں تھا، سب مر چکے تھے۔ تاج اور تخت سلطنت دنیا کی چیزیں جن سے انسان دل باندھتا ہے جلدی جواب دے دیتی، ایہم ہے چست چومی بگزرت، بخت و تخت و امر و نہی و گیر و دار، یہ سب ہیچ ہو جائے گا۔ خواہ وہ کسی کی بہت بڑی قسمت ہو، راج ہو، سلطنت ہو، سیاست ہو، شہرت ہو، دولت ہو، لیاقت ہو، یہ سب چیزیں جواب دے رہی ہے۔ صرف دو چیزیں کام آئے گی، ایک ایمان اور دوسرا وہ عمل جو ایمان کے مطابق ہو۔ نیک عمل جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان تو ایسا سمجھو جیسے روح، اور عمل صالح ایسا سمجھو جیسے جسم۔ روح بیش بہا ہے مگر جسم چاہیے، روح کا ظہور جسم کے بغیر نہیں ہوگا کہ صرف روح ہی انسان کا چلتا رہے۔ متکلمین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ ایمان کے لیے اعمال درکار ہے۔ محدثین تو کہتے ہیں کہ وہ جز ہے اور ایمان اس سے مرکب ہے، حضرات فقہاء و متکلمین جز تو نہیں کہتے لیکن مقتضا، ضرورت، صفت، خصلت یہ ضرور مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے ایمان مفصل کے بعد تفصیلی اعمال بھی فرض فرمائے۔ نماز تفصیل کے ساتھ ہے، وقت داخل ہوتا ہے، وضو فرض ہوتا ہے، جسم پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک، اذان ہوتی ہے، مسجد مقرر ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، اس میں پہنچنا مرد مومن مسلم عاقل بالغ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جماعت اختیاری نہیں ہے، جب اسے خیال بنائے یار لوگ ایک مزاج یار میں آیا تو یہ تو کہہ پاڑا، اختیاری نہیں ہے، واجب ہے۔ بغیر کسی وجہ کے جتنی جماعتیں آپ نے ترک کیے سب گناہ ہیں اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ اتنا بڑا اہتمام جو ہوا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی میں ایک مخصوص جگہ مسجد کے نام پر ہوتی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس کو خانہ خدا کہا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ایمان کا مرکز اس کو بنایا ہے، اور پنج وقتہ اس میں اذان ہوتی ہے کہ مسلمانوں نماز پڑھنے آؤ، کامیابی اپناؤ، حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بتانے کے لیے کہ مسجد میں آنا مسلمان کا کام ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مان چکا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے اذان سنی اور وجہ کوئی نہیں تھی نہ جانے کی، اور مسجد میں نہیں گیا، جماعت نہیں کی، یہ منافق مرے گا، ایمان پر دنیا سے نہیں جائے گا، توہین کی ہے۔ نیند آ رہی ہے اور تکاوٹ ہے اور یہ چور دروازے ہیں، چوروں کی کھڑکیاں ہیں اور بہانے ہیں. نماز فرض اور اس کی زیب و زینت اور شوکت جماعت کے ساتھ ہے. اور پیغمبر کی زندگی میں 14 اوقات ایسے آئے ہیں اس میں آپ بہت بیمار تھے، مسجد بھری رہتی تھی صحابہ سے، مجال ہے کہ کوئی ہل جائے، اور آپ بی بیوں سے پوچھتے تھے صحابہ نے نماز پڑھی، وہ فرماتی تھی بل ہم ینتظرون کا، سب انتظار میں بیٹھے ہوئے. کبھی آپ نے عباس اور علی کو بلایا اور ان پر سہارا کر کے چلے گئے، اور کبھی آپ نے حکم دے دیا مرو ابابکر فلیصلی بالناس، بخاری مسلم ترمیزی ابوداؤد نسائی ابن ماجہ سنن سعید ابن منصور مسند ابی اعلی، تمام معتبرات بھری پڑی. آپ تو بخشے بخشائے رسول مرسل ہے، ذات عصمت ہے، لیکن نہیں، آپ نمونہ ہے کائنات کے لیے. آپ ہی شارع علیہ السلام ہیں. امت کے لیے یہ پند نصیحت کافی ہے کہ جماعت کا خیال رکھے. اور جو لوگ نہیں آتے تھے، سستی کرتے تھے، تو آپ نے ایک تو یہ اعلان کیا تلک من سنن الہدا، اس نماز با جماعت پر ایمان موقوف ہے. سنت ہدا اس کو کہتے جو ایمان کے برابر ہو. ولا يتخلف عنها الا منافق، جو اس میں شرکت نہیں کرتا وہ منافق ہے. آگے سن لو، بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے کہا میرے جی چاہتا ہے کہ کسی کو کہوں کہ آج تم جماعت کراؤ، اور جو لوگ گھروں میں ہیں، دکانوں میں ہیں، مارکیٹوں میں ہیں اور جماعت پہ نہیں آ رہے ہیں، ان کو وہیں آگ لگا دو. انسان کو آگ لگانا، زندہ آدمی کو، مال سمیت، گھر سمیت، شاید یہ اسلام میں ایسی سخت سزا ہو. علماء نے عجیب بات کہی ہے کہ جماعت کی اہمیت نہ ماننا اور مسجد میں نہ آنا، یہ آگے چل کر جہنم کی شکل میں ظاہر ہوگا. آپ نے اس لیے کہا کہ ادھر ہی جلا دیتا ہو ان کو، ویسے بھی ان کا انجام جلنا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا بخاری اور مسلم میں کہ اگر ان کو عشاء یا فجر میں چکنی ہڈی گوشت کا ایک لوتڑا ملنے والا ہوتا، کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بھی لوگوں کی سستی اور دیر سویر کا صدمہ رہتا تھا. وہ ایک تبلیغی بزرگ ہے، وہ یہ باتیں کرتا رہتا ہے، کوئی ایسی مسجد جہاں 100% نمازی ہو. تو میں نے اس کو ایک دو مرتبہ سمجھایا، میں نے کہا یہ سوال ٹھیک نہیں، فضول سوال ہے، قرآن و سنت کے خلاف. میں نے کہا آپ کس طرح ریونڈ کے مدرسے میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے کہا کچھ لوگ پیچھے رہ رہے ہیں یہاں بھی، تو 100% دعا بھی نہیں تھی. جب اپنے پیغمبر پہ اعتراض کا ماحول بنا رہے صرف 6 نمبروں کے لیے. لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ تبلیغ والوں کی چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ چھوٹے بچے برتن اٹھاتے ہیں نا، تو آدھا ادھر گراتے ہیں آدھا ادھر. علم کو قابو رکھنا پیمانہ کو کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، عدل کے ساتھ بہت ضروری ہے. اس لیے لوگ 10-12 سال پڑھوا کر اس کے بعد احادیث پڑھاتے ہیں. شان ورشا فرماتے جب تک حدیث نہ پڑھے لوگ اس کو مولوی نہیں مانتے. اس میں اعتدال بہت زیادہ ہے. ہمارے استاد محترم فقیہ الامہ، مفتی اعظم پاکستان، محدث اعظم حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ دور حدیث جب آدمی نے نہیں کیا ہو نا تو ایسا سمجھو جیسے پتیلے میں دودھ ہے، اوپر ڈکن نہیں ہے، تنکے بھی گر جائیں گے، مٹی بھی آ جائے گی، بلی بھی منہ ڈال سکتی ہے. زندگی اور علوم جو ہے وہ کام سے نکل جائیں گے، جیسے وہ دودھ پر لوگ استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں کیا کیا گھن گر گیا ہے اس میں. اور یہ عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے دور حدیث نہیں کیا ان سب نے گن کیا ہے. غلام احمد قادیانی نے حدیث نہیں پڑھی، نیاز فتح پوری نے دور حدیث نہیں کیا، اسلم جیراج پوری نے، اور ایسے جتنے لوگ ہیں. بعضوں کا نام لینا ذرا ٹھیک نہیں ہے، لیکن مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے بھی دور حدیث کا استاذ نہیں، آج تک ان کے متبعین خان صاحب کے استاذ حدیث نہ بتا سکے، اب بھی اگر بتائے تو ہم شکر گزار ہوں گے. اور ان کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی سب میں نے دیکھی، اعتراف کیا ہے، حقیقت یہی ہے کہ دور حدیث نہیں. اس لیے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ بیان ہوا، حالانکہ محدثین اس کو جھوٹی حدیث کہہ چکے. کمزور مسائل آ گئے بہت زیادہ، حی علی الصلاۃ پہ قیام شروع ہو گیا بڑے اہتمام سے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ صفحے صحیح کرنا واجب ہے، اور پانچے نیچے کرنا ان کی علامت بن گیا. بدعتیوں کی یہ نشانی ہے کہ ان کے پانچے نیچے ہوتے، حالانکہ حدیث بخاری مسلم ترمذی میں اتنی سخت آئی ہے. تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں ہونے دے گا. المنان احسان جتلانے والا، والمنفق سلعته بالیمین الکذب، جھوٹ بول کر قسمیں کھا کر خرید و فروخت کرنے والا، اور مسبل الازار، وہ مرد جو شلوار پاجامہ یا دھوتی ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. بخاری شریف میں لباس میں یہاں تک ہے کہ ایک شخص کو کئی دفعہ کہا گیا کہ پانچے اوپر کرو، نہیں مانتا تھا. پھر کہا گیا پانچے اوپر کرو، نہیں مانتا تھا. زمین پھٹ گئی اور اندر چلا گیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ہوا تھا جل جلو الیو مل قیامہ، گستا گستا دھنستا چلا جا رہا ہے قیامت تک، صرف اس لیے کہ پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا تھا. ان کی علامت بنی ہوئی ہے واقعہ احادیث سے بے خبری کی وجہ ہے. ابو داؤد شریف میں تو یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور پھر آپ کو سلام کرنے آیا، آپ نے کہا جاؤ وضو بھی کر لو اور نماز بھی پڑھ لو ایک دو تین مرتبہ. آخر میں وہ آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا میری یہی نماز ہے اور تو آتی نہیں ہے. آپ نے کہا صلیتا، آپ نے نماز تو صحیح پڑھی ہے، ولیکن اسبلت ازارک، آپ کے شلوار کے پانچ ٹخنوں سے نیچے تھے. وان اللہ لا یقبل صلاۃ مسبل الازار، اللہ تعالیٰ اس شخص کی، اس مرد کی نماز قبول نہیں کرے گا جس کے پانچ ٹخنوں سے نیچے ہو. اندازہ لگایا نماز تک فاسد کر دی، وضو تک اس کا غلط کر دیا. معلوم ہوا کہ جو بے احتیاطی کرتا ہے اور مرد ہونے کے باوجود شلوار کے پانچ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کا وضو بھی معتبر نہیں ہے، پیغمبر کی نظر میں بے وضو ہے، طہارت ہی نہیں ہے اس کی. اور یہاں پر ایسے لوگ بھی دنیا میں آباد ہیں جو پانچ نیچے رکھتے ہیں، اور اس کو نیو کلچر اور نئی تہذیب سمجھتے ہیں. اسلام کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ نماز میں جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خدایا میں سیدھے راستے پر چلا، اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ اپنے نبی کے بتائی ہوئی زندگی ہمیں نصیب فرما. نبی کی زندگی اللہ کو پسند ہے، نبی کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے، اس لیے اس میں نماز کی پابندی، جماعت کی پابندی، احتیاط، حد درجے احتیاط. آپ نے فرمایا میری خواہش ہوتی ہے کہ نماز میں بڑی سورت پڑھوں، لیکن پیچھے لوگ، عورتیں بھی نماز میں اس زمانے میں آتی تھی، حجاب پردے میں کھڑی ہوتی تھی، فرمایا کہ ان کے بچے روتے ہیں، اب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ ماں بچے کے رونے سے پریشان ہوگی، تو میں نماز میں چھوٹی سورت پڑھ لیتا ہوں یا بڑی سورت کی چند آیات پڑھ کے بخاری شریف میں ایک اندازہ لگایا تھا. لحاظ دے کے آپ تو اب آپ فجر میں اتنی بڑی بڑی قراءات کرتے تھے کہ امت کو حیران کیے، کتنی بڑی سورت کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ آپ کا معجزہ تھا. فإنما يسرناه بلسانه، کا حضرت کے لیے بہت اللہ نے آسان کیا، لیکن جب ضرورت ہوئی اور سفر پیش آیا اور آپ نے فجر پڑھائی تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ابو داؤد، اور آپ نے حضرت معبد جوہنی کو کہا نماز کے بعد کیفا، کتنی اچھی نماز ہے. یعنی اس وقت کا یہ تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہترین نماز پڑھائی، میں دیکھو کیسی اچھی نماز. کمکل امام ہوگا، باد و باران ہوگا، یہ لمبا نہ ختم ہونے والی صورت، لوگ سفر پہ ہوں گے، گاڑی چھوٹنے والی ہوگی اور اس کے جو ہے نا نماز ختم نہیں ہو رہی. یہ بےہودہ آدمی ہے، امامت کے آداب سے ناواقف ہے. امامت میں حالات، راتیں، قوم کس حال میں، سب لوگ جاگے ہوئے. مختصر حنفی فقہ تمام احادیث کا جامع ہے، پیغمبر کی پوری زندگی پر کوئی عمل کرنا چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کی پابندی کر لے. الحمدللہ امام اعظم کی فقہ دیکھو کہ ہمارے ہاں بھی رمضان شروع ہو جائے گا. آج ہمارے قاری صاحب اعلان کر رہے تھے کہ کل سے فجر 5:30 پہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے 5:30 پہ، لیکن جب رمضان شریف ہو جائے گا، یہ حنفیوں کا مرکز اور مادن ہے، اللہ قیامت تک اس کو مرکزیت نصیب فرمائے اور قائم دائم رکھے، اور یہاں سے رشد و ہدایت کی نہریں اور چشمے جاری ساری رہے کہ یک دم 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ آگے ہو جائے گی. کیوں، مقصد کیا ہے؟ دیر سے پڑھنے کی، لوگ آ جائے. تو رمضان شریف میں تو سیری ہو گئی ہے، لوگ آ رہے، تو جس مقصد کے لیے دیر کرنی تھی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، بلکہ جلدی پڑھ لی جائے تاکہ سب سیری کر کے چٹ پٹ پہنچے. یہ فقہ حنفی نے اب ان احادیث پر عمل شروع کر دیا جو اندھیرے میں پڑھنے کی ہے، خلص کی. فقہ حنفی جامع ہے، جو یہ چاہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اپنائے، تمام احادیث پر عمل کرے، فلیتحنف، وہ حنفی فقہ اپنائے، حنفیت اختیار کر لے. لوگ نہیں سمجھتے ہیں، یوں یوں کرتے ہیں، یوں یوں کرتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے امام اعظم نے 55 حج کیے، 55 حج، اور 6 مہینے میں حج ہوتا تھا، وہ آدھی زندگی وہیں گزری، آدھی سے زیادہ، اور صحابہ و تابعین حرم میں موجود تھے، ان کے سامنے انہوں نے نماز سیٹ کیے. اس لیے حنفی جیسی نماز دنیا میں نہیں ہے. پیغمبر کی نماز، صحابہ کی نماز، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی نماز. اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کی فقہ امت مسلمہ کے لیے اسلام کی دلیل و حقانیت کی دلیل بنایا ہے. کاش کے لوگوں میں قدر اور شکر آ جائے. میرے بزرگوں، بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، 4-5 گھنٹے روز تفسیر کی نشست ہوتی ہے، اس میں آیا کرو اور لوگوں کو بھی بلایا کرو، اور گھر والوں کو، بیٹی اور ہماری بہو اور بہنوں کو بھی لایا کرو. بہت بڑا انتظام ہے، خواتین کا بھی پردے، حجاب، علیحدہ حال. یہ تفصیلی علوم ہوتے ہیں، قرآن مفصل سمجھنا ضروری ہے. یا تو ہم ضرورت کی چند باتیں جو ہمارے نمازیوں کے لیے، ہم ہدایت کے لیے، فائدے کے لیے مفید سمجھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن تفصیلی علوم کے لیے 15 شعبان سے 23 رمضان تک یہ عجز فقیر بیٹھتا ہے. میں خود حیران ہوں کہ کیسے بیٹھتا ہوں. مجھے خود تعجب ہے. مجھے کسی نے کہا 5 گھنٹے روز پڑھاتے ہو, کیسے پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا جیسے آپ حیران ہیں میں بھی حیران ہوں, لیکن اللہ بہت بڑا رحمان و مہربان ہے, قرآن کا معجزہ ہے. تو پھر میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو 5 گھنٹے اور زندگی قربان کر کے علماء طلباء پورے ملک کے اندر کائنات کے چپے چپے سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, ان پر ان کی عظمت کو, ان کے صبر و شکر کو اور ان کے زبردست محبت قرآن کو سلام. خدا ان کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے دوستوں کی ہمت افزائی اور یہ بڑے پیمانے پہ شرکت اور بڑے ان کے اکرام و اعزاز کے لیے جو ہمارے خاص قسم کے لوگ کمر بستہ ہے, اور جیسے دن رات وہ یہی سوچتے کہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے ہمارے آئے, یہ ہمارے مہمان ہیں, یہ ہمارے پیغمبر کے منزل کتاب اور وحی کے مہمان ہیں, یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ایسا وقت آئے گا کہ پاکستان میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے اس تفسیر میں شرکت نہ کی ہو. الحمدللہ الحمدللہ. اور بھی جو فیلڈ کے لوگ ہیں, مختلف فوجی ہے, ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, انجینئر ہے, ایک سے میں نے پوچھا, اس نے کہا میں نے 2-3 سال کی چھٹیاں جمع کی, اور میں نے ان کو کہا مجھے اس وقت سے اس وقت تک چھٹی چاہیے کیونکہ میں قرآن شریف کے ایک درس میں شریک ہوں گا, اور پھر یہی درس نیٹ کے ذریعے پوری دنیا سنتی ہے اور کائنات کے چپے چپے میں آواز جا رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا, اور افانا لکا ذکرک, آپ کا ذکر اٹھاؤں گا, دور تک پہنچاؤں گا. اس وقت اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی تھی, کسی کو کیا پتا تھا کیسا زمانہ آئے گا. لیکن امام الاثر مولانا انور شاہ نے خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ آپ کی باعثت کے لیے آخری زمانے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ آپ کا پیغام پوری دنیا, جن اور انس, فرش اور عرش, جنگلات اور پہاڑ, کائنات کے کونے کونے تک پہنچانے کا وعدہ تھا. زمانہ آپ کے لیے آخری سائنسی ٹیکنالوجی ایجادات والا. اس سے پتہ چلا کہ سائنس, ٹیکنالوجی, جدید آلات اور جتنی بھی ترقی دنیا نے کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کی برکت ہے. فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے, اور خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پری رات ارا. اللہ کے درود و سلام لاکھوں کروڑوں ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب و آل و متبعین شاکرین منقادین پر. اللہ جل جلالہ ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے اور اس فانی زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق دے, اور یہ جو زندگی ہے اور دنیا ہے یہ آخرت کی جگہ ہے, یہاں پر آخرت کے بیشبا خزانے نیک عمل کے اور ایمان کے تیار ہوتے ہیں. اللہ اس میں ہمیں کامیابی اور سرفرازی نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ جل وعلا, الحمدللہ حمدا کثیرا, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, اللہ اکبر کبیرا. واللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد ولالہ و اصحابہ و بارک و صلی وسلم علیہ. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد. واخرج مسلم النیشابوری فی صحیحه عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدعو به آخری. واخرج البخاری والترمذی ولم یخرجه مسلم بوجوه یعرفه المحدثون عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. وقال لعلی لو یهدیک اللہ بک رجلا لأن یهدیک اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم. رواه البخاری. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین واللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا سید الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سید الاولیاء والمتقین سید الشفعاء یوم الدین وعلى آله واصحابه افضل الخلائق بعد النبیین ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من هذه الأمة سواء كانوا من المحدثين أو المفسرين أو المجتهدين إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاری. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر. رواه عبد الرزاق فی مصنفی وابن ابی شیبہ فی مصنفی والترمذی فی سننه وقال ابن حجر اسانیده عالیہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان استحیت من کا ملائکت الرحمن. اخرجہ اصحاب السنن. وقال لعلی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. رواہ البخاری و مسلم. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامت خدیجہ. متفق علیہ. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. رواه الشيخان. وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. رواه البخاري. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. ہر دفعہ اعلان ہوتے ہیں اور آپ اس کے خلاف کرتے ہیں اور مبارک وقت میں بدترین گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بدعتی کا لکھا ہے کہ وہ خود بھی سجدے کرتا ہے لوگ بھی اس کے سجدے کرتے. اس بارے میں آپ کہتے اس بارے میں آپ جیسے بغیرت کیا کہتا ہے تیرے جیسے جس کی شکل انسان کی اور ایک بیکار حیوان. یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مخلوق کا سجدہ حرام نہ جائے. کسی عالم کو یہ پرچی لکھنا اپنے پیچھے ٹین باندھنا ہے. سارے جہان کو پتہ ہے کہ غیر اللہ کا سجدہ حرام نہ جائے. تو اس میں کہتے آپ کیا کہتے ہیں. تمہیں شرم بھی نہیں آتی تیری نماز ہی نہیں ہوئی. پرچی لکھتے وقت پہلے سوچا کرو انسان بن کے لگا کرو. پہلے تولو پھر بولو. عورت کا بچہ بھی 2 سال کا نہ ہوا اور وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے اور عورت بھی نہایت کمزور ہے، کیا کچھ وقت کے لیے ماں نے حمل دوا؟ ٹھیک ہے، 3 سال کا وقفہ علماء کہتے ہیں 2 بچوں میں مناسب ہے. رمضان مبارک میں وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی شخص تہجد کی نماز کے ارادہ رکھتا ہو تو وتر چھوڑ سکتا ہے. فتاوی قاضی خان میں ہے کہ جن کی عادت اخیر تک نوافل پڑھنے کی ہے وہ وتر چھوڑ دے، کیونکہ الگ تحقیق وتر پڑھنے کے بعد صبح صادق تک کوئی قیام اللیل، کوئی تہجد، کوئی تحیت المسجد، تحیت الوضو، کوئی چیز استخارہ توبہ نہیں ہے. وتر آخری نماز رات کی ہے، پیغمبر کا حکم ہے. جو لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں وہ شاید احادیث کا فہم و ادراک نہیں کرتے. پیغمبر کی صحیح حدیث تمام کتابوں میں ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، رات کی آخری نماز وتر بناؤ. اور ائمہ نے صراحت کی ہے کہ وتروں کے بعد صبح صادق تک کوئی نفل نہیں، صرف صبح صادق داخل ہونے کے بعد 2 رکعت سنت فجر ہے، اور وہ بخاری مسلم میں ثابت ہے. گھڑی پہننا سنت ہے؟ نہیں، ضرورت ہے. اگر سنت ہے تو کون سے ہاتھ میں؟ بائیں ہاتھ میں. اہل سنت کی گھڑی بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں فتاوی شام میں ہے، روافض کی علامت ہے. بعض بزرگوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے دائیں ہاتھ لکھا ہے، جیسے شرح شمائل میں حضرت شیخ الحدیث سے. باقی تمام علماء نے صراحت کی ہے کہ گھڑی یا انگوٹھی آل سنت کے ہاں بائیں ہاتھ پہ ہونا چاہیے، دائیں ہاتھ مرد کی طرح کامل و اکمل ہے، اور بائیں ہاتھ بوجھ نجاسات میں ملوث ہونے کے خاتون کی طرح کمزور ہے، اس کی نحوست کم کرنے کے لیے انگوٹھی یا گھڑی پہنی جاتی. دائیں ہاتھ پہ گھڑی پہننا فہم کی کمی، اطلاع کی کمزوری. میں بھی عمرے پر جا رہا ہوں تو وہاں ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کے لیے احرام کا ہونا دونوں ضروری ہے. نہیں احرام، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پلید کرو گے. نہیں، اگر احرام ناپاک ہے پھر تو دھو لینا ضروری ہے، اور اگر احرام پاک ہے تو پاک احرام میں کئی عمرے ہو سکتے ہیں. عام طور پر لوگ تازگی کے لیے، وہ صاف ستھرا ہو جائے، دھل جائے، کوئی حرج نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احرام آپ کے پاس ایک کی جگہ 2 ہو. اللہ اکبر. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے. چوبا حبیب نشینی و باد پیمائے، بے یادار حبیب حلیفان باد پیمارا. اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم آشکاؤ. جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اٹھتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا مسجد کے دروازے تک پہنچتا ہوں تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے گیس کی وجہ سے. حضرت اب میں کیا کروں؟ آپ فاقے کریں، معدہ کمزور ہے اور کھانے کا شوق زیادہ ہے، غبارے میں جب ہوا زیادہ بھر جاتی ہے تو پٹنے لگتا ہے، تو آپ فاقے کر لیں. اب تو ویسے بھی رمضان شریف آ رہا ہے تو فاقے میں گیس کو بہت فائدہ ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گیس ٹربل میں خالی پیٹ نہ رہے، ان جیسے اکاذبہ دنیا میں نہیں ہے. گیس ٹربل والے کا کھانا کھانا یا زیادہ کھانا کینسر کے مترادف ہے. آپ خوب پانی پیئے اور کھانا بالکل صبح ناشتہ صرف چائے اور 4 انگلیوں کے برابر سادی روٹی یا 2 بسکٹ، 3 اور 4 نہیں، اور معدے کو بالکل خالی رکھے. انشاءاللہ ایسا وقت آ جائے گا کہ گیس کی بیماری آپ کو یاد بھی نہیں ہوگی. اللہ، یہ تو علاج ہوا. باقی جن لوگوں کا وضو ٹھہرتا نہیں ہے یا وہ اس طرح کمزوری میں مبتلا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے ہی ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ 5 اوقات کے لیے 5 دفعہ وضو کیا کرے. ہر وقت داخل ہونے کے بعد تازہ وضو کرے، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہے وہ معذور شرعی ہے. اسی کے ساتھ نمازیں پڑھیں. کسی مجبور کو حق دلانے کے لیے کیا سچ بات کی جھوٹی گواہی دی جا سکتی ہے؟ مثلا مجھے علم ہے کہ زید کو اس کی جائیداد سے جعلی کاغذات کے ذریعے الگ کیا گیا، لیکن اگر میں عدالت میں یہ گواہی دوں کہ میرے سامنے ہوا ہے، مطلب ہے کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ جس بات کی آپ گواہی دیتے ہیں وہ بات صحیح ہے، آگے انداز جو عدالت کے تقاضے کے مطابق آپ نے اختیار کیا وہ معاف ہے. اسلامی بینکاری کے حوالے سے 400 علماء کا فتویٰ کی کاپی کہاں سے ملے گی؟ یہی سے مل جائے گی، کسی وقت انشاءاللہ بانٹ دیں. کیا بدعت اچھی یا بری ہوتی ہے؟ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر نے تراویح کی جماعت کروا کے بدعت کی. حضرت عمر کو جو لوگ بدعتی کہے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے جنہیں پیغمبر نے نبی کے برابر کہا ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی ہے. ابھی خطبے میں نے پڑھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور آپ نے کہا ہے کہ میری سنت کی طرح میرے خلفاء کے طریقے بھی سنت ہے، تو نبی نے اس کو سنت کہا ہے اور امتی اس کو بدعت کہے، اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مولانا عبداللہ سندھی بڑے بہادر انسان تھے، تحریک ریشمی رومال اور شیخ الہند کے ہراول دستے کے سپہ سالار ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کے بھی ہندوستان کی آزادی میں بہت احسان ہے، لیکن ان کی تحریرات اور تحقیقات میں کچھ فتور اور ثقب ہے جن پر علماء نے گرفت کی ہے، باقی وہ علمی مسئلہ ہے، عوامی حلقے کی بات نہیں. کیا ایسے مال کی فروخت جائز ہے جو اپنے پاس حاضر نہ ہو، یعنی پہلے ہی جائے بعد میں خرید کر پوچھ؟ اگر یہ یقین ہے کہ مال مل رہا ہے اور مشتری کو بھی یہ کہہ دیا جائے تو علماء نے بات کی ضروریات کے پیش نظر جواز کا فتویٰ دیا ہے. گزشتہ جمعہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو استقبال آپ کی طرف سے دیکھنے میں آیا وہ ایک سوال بن گیا. اس وقت ان کا سیاست میں جو کردار ہے، کرپٹ حکومت کا ساتھ رہا، ان کی شخصیت مشکوک ہو. بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حق کا دائی ہے اور ان کی سیاست عین اہل حق کی نمائندگی ہے. حکومت تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو عوام نے ان کو ووٹ دے کے پیپل پارٹی کی بنی ہے، سپریم کورٹ تنگ ان سے تنگ ہے. مولانا بھی اصلاح کی کوشش تو کرتے ہیں اور انہوں نے ان سے علیحدگی بھی اختیار کی ہے. اب اگر تیرے جیسے اندھے کو نظر نہیں آتا، یہ آپ کا خیال ہی ہے کہ مولانا عوامی لب و لہجے کی طرح ان کے اوپر برستے رہے، تو یہ علماء دین کو زیب نہیں دیتا. باقی حضرت مولانا فضل الرحمان کی سیاست اور ان کی اہمیت، مولانا کا قد کاٹ اور ان کا تقدس، اور مولانا کی معرفت اور ان کے علماء دیوبند اور مسلک کے حفاظت کے لیے خدمات، اگر آپ کو نظر نہیں آتی تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ معذور ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہے. ورنہ شرق سے غرب پورا پاکستان اہل حق سب متفق ہے کہ مولانا کا وجود غنیمت ہے، اور مولانا جیسی ہستیاں شاید امت کو نصیب ہو جائے. قدر نعمت بعد زوال نعمت بود. اللہ، یہ بھی مولانا کے اونچے مقامات میں سے ہے کہ وہ ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ میں تفسیری نشست کا افتتاح ہے، خیر و برکت کی مجلس ہے، ان میں آؤں گا اور آخری دعا میں شریک ہوں گا. میری خواہش تھی کہ مولانا خطاب کرے اور دعا کرے، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے. جمعہ پڑھانے آئے اور بہت اعلی جمعہ پڑھایا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اللہ آپ کی آنکھیں روشن کرے. اور آپ کے دل و دماغ سے نحوست نکالے، اور علماء کی جو دشمنی اور بغض بغیر کسی وجہ کے آپ کو نصیب ہوا ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ صرف آپ کو نہیں، تمام ان لوگوں کو کہتا ہوں جو مولانا کو ٹیڑی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ باقی سیاسی داؤ پیچ کہ وہ امام ہے، سینکڑوں مسائل میں ہم بھی ان سے کہتے ہیں یہ ٹھیک نہ ہوا، یہ غلط کیا، تو مولانا نہ نبی ہے اور نہ رسول ہے اور نہ وہ معصوم ہے، وہ ایک مدبر اعلی صلاحیتوں کا جید عالم اور عمدہ سیاسی رہنما ہے، جن کے اقدامات سے دین اسلام کو، پاکستان کو، حقانیت کو، توحید و سنت کو اور مسلک دیوبند کو 100% فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مسائل تو اوپر نیچے ہوتے ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے مخالف ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں جو محدثین کو دین کا دشمن کہتے ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حدیث پر عمل کرنے والے اور فقہ حنفی اور امام اعظم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر مختلف لوگ آباد ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ دو سگے بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک پر زکات فرض ہے، دوسرے زکات کا مستحق ہے، بھائی بھائی کو، بہن بھائیوں کو بشرط غربت مسکنت زکات دے سکتے ہیں۔ میرے والد بوڑھے ہیں اور معذور بھی ہے، ایک سال سے بستر پر پڑے ہوئے بیماری کی وجہ سے، طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ گئی ہے۔ ایک دن غصے میں میری والدہ کو کہا کہ آج سے نہ تم میری بیوی ہو اور نہ میں تمہارا شوہر۔ کیا اس بول سے؟ نہیں، یہ تو جھگڑا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کوئی طلاق ولاق نہیں، لوگ ایسے روزانہ تو ادھر ہے میں ادھر ہوں ہوتا ہے۔ آج سوال، ہاں احتیاط کرنا چاہیے، بعض علماء کا یہ خیال ہے، ہمارے تو عرف چونکہ ہم جانتے ہیں، عرف میں ناراضگی میں لوگ اس طرح کہتے ہیں اور طلاق نہیں ہوتی۔ اس مولانا شبیر احمد بٹو جن کی تصنیف 40 سال سے 50 سال تک ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے، تصنیف 40 سال سے 50 تک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا عطا فرمائے۔ مولانا صاحب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پورے سیاست میں ہری پگڑی نہیں ہے، یوں کہو دجال کے ساتھیوں کی ہوگی، سیاست نہیں، مشکات شریف جلد 2، اس میں شرح و سنہ کے حوالے سے ابو سعید کی روایت ہے، 774 یا کس طرح صفحہ ہے، اور اس میں ہے کہ دجال کے ساتھ جو سپاہی ہوں گے 70 یا 77 ہزار، ان کے سروں پر ہری چادریں ہوگی، تو جب باندھ لے تو پگڑی ہے اور جب ویسے پہلا ہے تو ہری شال ہے، بات تو وہی ہے۔ رب العزت آپ کے علم و عمل برکت دے اور آپ کو بہترین صحت، آمین آمین، جزاکم اللہ۔ امام جمعہ کا خطبہ دے رہے ہو تو مقتدی کی نظریں کہاں ہونا چاہیے؟ نیچے سجدے کی جگہ میں، جہاں مقتدی بیٹھا ہے وہیں دیکھتا رہے، امام کو نہیں گھورے۔ موتی صاحب امام ابو حنیفہ حناف کے نزدیک جو طریقہ نماز ہم ادا کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ قرآن و سنت ہے؟ زبردست، قرآن و سنت کی عین نماز یہی ہے، اشارے بشارے اکو بکو ہے۔ فرض نماز کے فوراً بعد آیات الکرسی پڑھنا سنتوں کے لیے، جگہ بدلتے بدلتے، آیات الکرسی کے لیے یا تسبیحات کے لیے بیٹھے رہنا الگ تحقیق نامناسب ہے۔ القیام الى سنت متصلا بالفرض مسنون، فرضوں کے بعد سنتوں کے لیے کھڑا ہونا یہ سنت طریقہ ہے۔ اس دوران اگر آیت الکرسی پڑھ لی تو پڑھ لے، بیٹھے رہنا تسبیحات پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، پھر اٹھ کے سنت پڑھنا، اس کو فقہا نے منع فرمایا۔ ایک شخص نے آپ کے روزے مبارک میں موجود نہ ہونے کی نفی کی، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ آپ مقام علیین میں ہیں، شریعت اسلامیہ میں اس شخص کے بارے میں، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی سے متصل اپنے حجرہ عائشہ صدیقہ میں مدفون ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ میرے گھر سے میرے منبر تک یہ جنت کا باغ ہے. تو گھر میں قبر بنی ہے اور آپ نے اس کو جنت کا باغ کہا ہے. تو یہ کہنا کہ پیغمبر جنت میں ہے اور یہ کہنا کہ پیغمبر قبر میں ہے برابر ہے، کیونکہ قبر جنت کا باغ ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہدایت دے اور اس کے ذہن سے پلیتی نکالے، لیکن اس بےہودہ انسان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ چار دانگ عالم کے مسلمان 1400 سال سے متفق ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روز مبارک معلوم اور معروف ہے، اور انبیاء علیہ السلام قبور میں زندہ ہے. یہ زندگی اخروی ہے، برزخی ہے، قبری ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. یہ کہنا کہ وہ جنت مراد ہے، صحیح مسلم میں ہے ارواح الانبیاء تستقرون فی اعلی علیین. تو قبر اور جنت، جنت ریاض الجنہ اور جنت، یہ سب برابر ہے. وفاء الوفاء بے اخبار دار المصطفیٰ میں سمہودی محدث نے اس پر مفصل کلام کیا ہے. الگ تحقیق آپ اپنے روزہ مبارک میں زندہ تابندہ ہے، اور یہی جنت و جنت کا حصہ ہے. قریب سے سلام پڑھنے والے یا دعائیں مانگنے والے کو آپ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. درست بات یہ ہے کہ عند القبر سما برحق ہے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے استشفاء بھی درست اور صحیح اور 1400 سال سے مسلمانوں کا عمل ہے. البتہ روزے رسول پر یہی سلام جو نماز میں ہے اور یہی درود جو نماز میں ہے پڑھنا بہتر ہے. مزید تفصیلات کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جو کتابیں لکھی گئی، خاص کر نور الاضاءۃ فصل فی زیارت النبی، یا اس کا اردو ترجمہ ملاحظہ کیا ہے. میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے اللہ پاک بخشش فرمائے، اور خدا و تعالیٰ آپ کو اور جملہ سوگواروں کو صبر اور اجر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جنہوں نے بیماروں کے لیے لکھا، اللہ انہیں صحت شفا دے. جو دیگر پریشانی میں ہے، اللہ ان کی مدد کرے. اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، درس تفسیر جاری و ساری رکھے، خوب ہمت عطا فرمائے، خوب برکت نصرت حفاظت شامل آل فرمائے. اللہ شہر کو امن کا شہر، قرار و سکون و عزت کا شہر بنائے. دنگا فساد، خون ریزی، قتل و غارت، یہ سب ختم فرمائے. الفت، محبت، سکون پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے ملک کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، چپے چپے کی حفاظت فرمائے، دینی مدارس، مساجد، علماء و مشائق، طلباء و مجاہدین، شاعر دین ملت سب کی اللہ حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.